بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاریخ 18 مارچ 2015 گروپ سوائے شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز HHMS-AV3 میں شروع ہونے جا رہی ہے، امید سے سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے والدین کا حفیظہ نہیں ہوا ہے، اس وقت وہ پریشانی میں تھے اور اب ہم فائنانشیل طور پر الحمدللہ اچھے ہیں. اور اسی طریقے سے ساتھی اپنے سوال میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کا بھی حفیظہ نہیں ہوا ہے، تو سوال یہی ہے کہ اپنے والدین کا حفیظہ ہم خود کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طریقے سے بیوی کا حفیظہ شوہر کر سکتا ہے یا والدین ہی کرنا ان کے لیے ضروری ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توفي حقيقة أنه مؤكدة بل في وجود تقرير ہے، اس لیے اگر وہ چھوٹ گیا ہے تو اسے کر لینا چاہیے، لیکن جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے. البتہ جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنا حقیقہ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا بھی کریں اور اپنی بیوی کا بھی کریں. اس طریقے سے اس لیے مجلسوں میں حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول نبوت کی عدت میں طرف سے آگے کا کیا.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز قضا، نماز وقت اور نماز نہ پڑھنے والا، ان تینوں کی کیا فضیلت ہے، کیا گناہ ہے؟ پتہ نہیں سوال کیا ہے ان کا، برحال جیسے آیت ہوئے میں نے پڑھ دیا.
نماز قضا، نماز وقت اور نماز نہ پڑھنے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے جو وقت پر نماز پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے وقت پر نماز پڑھنا، وہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے اور اپنی اخلاص اور سنت کے موافقت کے لحاظ سے اس کا اجر بھی بہت بڑا عظیم ہے. بلکہ حدیثوں میں جانتے ہیں کہ اسے افضل اعمال کہا گیا، جیسے بخاری شریف وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها. البتہ جو لوگ قضا کرتے ہیں، اگر جان بوجھ کر کے وہ نماز کو قضا کر دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں کا گناہ ایک ہے، دونوں کا گناہ ایک ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مشروط قرار دیا ہے وقت کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ قرض کی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ وطن کی ایک حدیث ہے کہ یہ نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور آخر وقت ہے. جو نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی. تو جو نماز وقت سے نکل جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر انسان کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ایک لاپرواہی پوری سستی ہوتی ہے اور ایک اس کی کوئی توجہ نہیں، وقت نہیں، چلو بھائی باتیں پڑھ لیں گے، تو یہ تو گناہ کبیرہ میں داخل ہے، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ کفر ہے. اور اس سے برا یہ ہے کہ آدمی صرف نماز کہیں پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں خطرناک گھاٹی پر کھڑے ہیں، کہیں یہ کفر کے اندر داخل نہ ہو جائیں. البتہ جو سخت نماز پڑھ رہا ہے وہ تو بڑی فضیلت کا شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وقت پر نماز کے شروط اور افکان ساتھ پڑھنے کی کوشش عطا فرمائے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں مخنث یعنی ہجڑے کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا کے لیے کچھ ایسا آیا ہے، اور ساتھی نے ایک حدیث بھیجی ہے، اس حدیث کی تحقیق چاہتے ہیں کہ مائی عائشہ حضرت ام المؤمنین سے روایت ہے کہ ایک بار ان کے گھر میں ایک چھٹا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ عورت اس سے یعنی مقنت سے بات کر رہی تھی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور چھکے کو دیکھ کر فرمایا اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کرو، اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھا کرو، اور نہ ہی ان کو مال اور رزق سے مدد کیا کرو، بلکہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان سے پردہ کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب السلام کتاب نمبر 26 اور حدیث نمبر 5416.
صحیح مسلم شریف یہ کہا ہے کہ نہ کسی طرح کی مدد کرو، مال کی مدد نہ کرو. اصل حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو داؤد وغیرہ بھی ہے، حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مخنث تھا مدینہ منورہ میں، جسے لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر عورتوں سے متعلق دلچسپی ہے ہی نہیں، اس کے اندر جنسی خواہشات ہے ہی نہیں. حضرت حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول پر لوگ اسے غیر انہیں اردا میں سمجھتے تھے، یعنی جس کے اندر عورتوں کے مسائل، عورتوں کے معاملات سے متعلق کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ عورتوں کے پاس آتا جاتا تھا. لیکن ایک دن حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ کے پاس آیا تو ام سلمہ کا بھائی وہاں پر موجود تھا. وہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ کیا تم کا نام تھا, دیکھو جب پائے فتح ہو تو غیلان کی بیٹی سے متعلق میں بتاتا ہوں کہ وہ ایسی ایسی موٹی ہے چلتی ہے تو اس کے کتنے چکلے پیٹ میں پڑ جاتی ہے, تقبلو بے اربعین تقبلو بے ثمانین تقبلو بے اربع, اس قسم کے الفاظ ہیں ایک نہیں ہے, تو اس سے جو ہے تم شادی کرنا. آپ رسول نے کہا چلے میں تو سمجھتا تھا کہ اس سے کوئی بالکل ہی یعنی نابق ہے, قسم کی کوئی توجہ ہے اس کی, کوئی اس قسم کے خیالات ہے ہی نہیں, ایسا کرو کہ یہ تمہارے آفاس نہ آیا کرے, یعنی اس سے پردہ کرو. تو مخنث کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات سے دلچسپی لیتا ہے کہ نہیں, عورتوں کے معاملات کو جانتا ہے, تو ایسے مخنث کو گھر میں آئے نہیں دیا جائے گا, یعنی عورتیں اس سے پردہ کریں گی. لیکن ایسا مخنث ہو جسے کوئی عورتوں کے معاملہ سے دلچسپی نہ ہو اور بالکل ہی نامرد ہو تو اس سے پردہ نہیں ہے. جی
نام ان کے تعلق سے کیا حقوق کیا معاملات کیسے کرنے چاہیے؟
ہاں لوگوں کے جیسے معاملات ہیں وہ معاملات ہیں, ان سے الگ کوئی معاملات نہیں ہے. جیسے عام لوگوں سے معاملات ہیں وہ معاملات ہیں, اگر ان کے اندر جن سے خواہش تو عورتیں ان سے پردہ کریں گی, نہیں ہے تو ظاہر بات اس طریقے سے نابالغ بچہ ہے انہیں پورے باہر نا کوئی اس کے اندر خواہش نہیں, اس سے پتہ ان سے پردہ نہیں, ورنہ جو ہے انہیں البتہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ہو کہ ان کے ذریعے سے معاشرے فساد پیدا ہو رہا ہے, بدکماش قسم کے لڑکوں کی توجہ ان کی طرف ہے, انہیں معاشرے سے دور کر دیا جائے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخنث کو مدینہ منورہ سے نکال کر کے وہاں جا کر آگاہ بھی وہاں نہیں دیا, ورنہ کوئی بات نہیں, عام جو عام شہری کے حقوق ہیں ان کے بے حقوق رہیں گے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. چاہیے حاضر
تو وراثت وغیرہ میں ایسے لوگوں کو کیا حساب کر
رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھا جائے گا کون سا جانب غالب ہے ان کے
وراثت میں قبضہ دے,
کون سا جانب غالب ہے, اگر جانب انوسا غالب ہے جانب ذکورہ غالب ہے, اگر جانب انوسا غالب ہے تو ہے کہ نہیں عورت کا حصہ ملے گا, جانب ذکورہ غالب ہے تو لڑکے کا حصہ ملے گا.
اور یہ اگر کسی کو نکاح کرنا چاہیے ان سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم چلنا
چاہیے؟ وہ مخنث نہ ہوا نکاح کیسے ہوگا اس کا؟
یعنی اگر کوئی کسی اور وجہ سے, یعنی کوئی ضروری ہے کہ جنسی خواہشات کی وجہ سے یا کسی کو ماں کی وجہ سے یا کسی کو اور جس کی وجہ سے اگر کوئی خواہش کرتا ہے یا وہ خواہش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ان کے ساتھ منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے نکاح منعقد ہے کہ اس سب جن سے خالی ہے, لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ اس سے نکاح کا معاملہ ہے تو لوگ جو ہے اس سے اسلام آبادی وغیرہ کا معاملہ کریں گے, ہے نا؟ یہ چیز جو ہے وہ اس وقت کے کسی حاکم مقاضی کے سامنے پیش کی جائے کیا ہے, اور نہ اصل ان سے شادی نہیں ہوگی.
کام سفل میں نہ ہو اس وقت
یعنی نہیں لگے
گا, یعنی اگر کوئی ساتھ رکھنے کے لیے یا مال کے لیے پارٹنرشپ کے لیے اگر کوئی نکاح کرتے ہیں تو ضروری ہے نکاح کے لیے جنسیت کا ہونا ضروری
ہے؟ بات وہ نکاح کے اصل اہم مقصد کیا ہے, نکاح کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ خواہش کا پوری کرنا, کیسے اس کو خواہش پوری کریں
گے؟ اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں, جیسے کہ ایک وقت پہلے بھی گزر چکی ہے جس میں گنبد حضرہ پر جو لالو کا مسئلہ تھا اسی سے پہلے والی جو ایک ٹوٹ سیڑھی سے اس کے اندر اس کا جواب دیا گیا اور کسی کے ساتھ ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے, اس پوسٹ کے اندر غلط غلط مسائل بیان کیے گئے ہیں اور نام دیا گیا ہے فتاوی نظری کیا اور فتاوی اہل حدیث کا, جس میں ہے کہ اگر کالج کی لائبریری میں یا کینٹین میں لڑکا لڑکی محبت کرے اور اس سے لڑکا پیدا ہو تو ہو گیا ہو تو لڑکا جائز ہے کیونکہ ان دونوں نے محبت سے یہ زنا کیا ہے, اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اس لیے وہ بچہ حرامی نہیں ہے. فتاوی نظریہ
ساری غلط چیزیں ہیں, الزام ہے. اس کی سب سے بڑی غلط دلیل یہ ہے کہ فتاوی اہل حدیث نام سے جو کتاب ان کی ہے حافظ عبداللہ پاک روپڑی رحمۃ اللہ, اس کی دو جلدیں ہیں اور یہاں آٹھ جلدوں چار جلدوں کا تقاضا دیا گیا ہے کہ ساری جھوٹ ہے, الزام پر آتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم نے ایک صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اونٹ کے دودھ کے ساتھ اونٹ کا پیشاب بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا تھا, تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ کیونکہ ساری سوال کرتے ہیں غیر مسلموں کے پاس بھی اس کی پائی جاتی ہے کہ وہ گائے کا پیشاب پینے کا حکم دیتے ہیں، تو کیا گائے کا بھی پیشاب حلال ہے یا اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، یا صرف اونٹ کا ہی پیشاب ہے، یا ہر جو جانور کھایا جس کا گوشت کھایا تھا اس کا پیشاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تفصیل طلب کرتے ہیں.
نہیں دیکھیے، جو جانور حلال ہیں ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے. اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور طب حدیث بھی اور طب قدیم بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ بعض وبائی جو امراض ہوتے ہیں، وبائی امراض جو ہوتے ہیں جسے آج کل الرجیکل امراض کہتے ہیں بعض، ان میں تو اونٹ کے پیشاب میں ان جراثیم کے مارنے اور اس علاج کے لیے بہترین مادہ موجود ہے. لیکن جہاں تک گائے کا تعلق ہے، گائے کو یہ لوگ یہ نہیں کہ وہ علاج ہے بلکہ اس میں مقدس متبرک اور باعث برکت سمجھ کر کے پیچھے ہیں، نہیں کہ علاج کے طور پر. ہاں لیکن اگر کوئی طب ہے یہ ثابت کر دے کہ گائے کے پیشاب بھی کسی چیز کا علاج ہے، ایسا نہیں ہے تو بطور علاج کے پینے میں کوئی حرج نہیں، بطور علاج کے نہیں بطور برکت لینے کے لیے، دونوں میں فرق ہے، تبرک کے لیے اور علاج کے لیے. جیسے ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں کسی تبرک کے لیے پیتے ہیں، تو گائے کا یا اونٹ کا یا بھینس کا ان میں کسی بھی قسم کی برکت مقدس کے ساتھ نہیں ہے، تقدس اس کو حاضر نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ علاج ہے کسی چیز کا، تجربے سے سارے کیا صرف نہیں کہ ہاں بھائی ہم گائے کی محبت میں ہاں ہم دوا کرتے ہیں تو اس کے اندر علاج موجود نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف غیر سے باتیں کرتے تھے، ہے نا؟ تو اب اگر تجربے سے اگر معلوم ہو جائے ڈاکٹر وغیرہ سے، تب تو اس کے پینے بھی کوئی حرج کی بات نہیں رہے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سمندر کی کا جو مردہ ہے اس کے بارے میں حلال ہونے کا حکم دیا گیا. ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر مگرمچھ ہوتی ہے سمندر میں اور اسی طریقے سے کھیپڑے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آنکھ ہوتے ہیں سمندر میں، ان سارے کا حکم چاہیے، سارے حلال میں آئیں گے یا حرام میں آئیں گے؟
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا ہے، والحل من قتل، اس کا مردار حلال ہے. اب کسی بھی حدیث سے اس کو مقید نہیں کیا گیا، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں آئی ہے جس سے معلوم ہو کہ ہاں سمندر کی یہ چیزیں حرام. تو ہر وہ جانور جو سمندر میں رہتا ہے، سمندر سے باہر نہیں رہ سکتا، ہے کہ نہیں، تو وہ حلال ہوگا.
چاہے اس میں ضروری شرط ہے سمندر میں رہنا؟
جی جی، اصل بیٹھے تو اس کا مردہ آپ نے کہا ہے، یعنی اصل چیز کیا ہے، اس کی زندگی کہاں ہے؟ سمندر ہی میں ہے، سمندر کے باہر اس کی زندگی نہیں.
یہ مگرمچھ وغیرہ نہیں آئیں گے اس میں؟
کیونکہ مگرمچھ باہر رہ سکتا ہے، بجے پانی کے
کافی دن تک رہتا ہے،
کافی دن رہنا الگ مسئلہ ہے، اور مچھلیاں ہیں دو تین تین دن تک رہ جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی زندگی کہاں ہے.
اچھا، یہ سانپ بھی اس میں شامل ہے؟ اگر سانپ اگر باہر بھی چلتا ہے اندر بھی رہتا ہے؟
ہاں، اگر وہ سانپ ہے جو باہر بھی، اس کی زندگی وجہ سے تو نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ سانپ جو اس میں رہتا ہے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جائز ہونے کی، اور دوسری چیز ہے کہ طبیعت اس سے نمانے کا الگ مسئلہ ہے، کہ نہیں؟ ہم ہیں، آپ ہیں، اچھے طرح نہیں دیکھنے میں اچھا لگتا اس کو، ہے نا؟ لیکن آپ کے یہاں ادھر پیٹن والے ہیں، جتنے شوق سے کیکڑا کھاتے ہیں نا، پوچھیے، ہے نا؟ کہ طبیعت کا معاملہ الگ ہے. شریعت اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز سمندر میں مستقل طور پر رہتی ہے اس کو اگر وہ حلال ہے.
پوری ایسی ہوگی کہ فصل پر دور پر سمندر میں ہو اور سمندر کے بغیر اس کی زندگی نہ رہے. ایک دو دن آٹھ دن کا کوئی مسئلہ نہیں،
آٹھ دن اب دس دن اب یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک دو دن جیسا رہتا ہے، دو دن چار دن اس میں کوئی حرج
نہیں. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے سب کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
دیکھیے، قرآن ترمذی میں ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انا مدینۃ انا دار الحکمت و علی بابا، اور مسترد حاکم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انا مدينة العلم وعالميا بعضها، لكن أصل هذه الحديث فقط ضعيف أو موضوع. إمام الترمذي رحمه الله يقول في حديث نقل كرمه بعد هذا حديث غريب منكر، هذا حديث غريب منكر، هو حديث ضعيف منكر. لكن إمام الذهبي رحمه الله نبي إمام حاكم في ترديد كرتب وقال بل هو موضوع حديث من دلاله. اسكي وفر اگر اهل علم ہے تو اسنے والے تو تفصیل الہت علامہ الباری رحمه اللہ کے ضعیفہ کے اندر موجود ہے، ہمارے خیال سے وہ تیسری جلد ہوگی یا چوتھی جلد اگر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ نے، امام ذہبی نے، تمام لوگوں نے، امام ابن جوزی نے، تمام لوگوں نے حدیث کو موضوع قرار دیا ہے.
اگلا سوال سبھی نے پوسٹ بھیجی، تقریباً یہ پوسٹ اس سوال کے جواب پر ہے کہ جس میں شیخ محترم نے کہا تھا کہ والضحى واللیل اذا سجى کی جو تشبیہ، جو تفسیر بعض حضرات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور زلفوں کو لے کر یا بہوں کو لے کر، تو شیخ محترم نے کہا تھا کہ ایسی کوئی تفسیر، ایسی بات کسی تفسیر کے اندر موجود نہیں ہے. کسی ساتھی نے نقل کیا، پوسٹ بھیجا ہے کہ تفسیر راضی میں ہے کہ جس میں کہا گیا کہ تفسیر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلفوں کے وجود کی بات کو لے کر تفسیر میں بتایا گیا، اور تفسیر راضی کا حوالہ دیا گیا. تفسیر راضی کا حوالہ جن نمبر 17 اور صفحہ نمبر 70 کا یہ حوالہ دیا گیا. ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تفسیر راضی میں یہ چیز موجود ہے؟
اس کے امام راضی رحمہ اللہ اور میرے قول میں کوئی اعتراض نہیں ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے شروع میں جب وہ بہا کی تفسیر کرنی چاہیے کہا کہ وجہان اہل علم کی دو وجہ نے دو تفسیر کی ہے، ایک چاشت کے وقت سے کی ہے اور ایک پورے دن سے کی ہے. امام الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب زاد المسیر کے اندر چار اقوال مفسرین کے نقل کیے ہیں، ہے نا؟ چاشت کا وقت ہے، دن ہے، مکمل دن ہے، دن کا ابتدائی حصہ ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اقوال نقل کیے ہیں تو کسی بھی مفسر نے، ہم نے کہا تھا پہلے تو اب بھی کہہ رہا ہوں، کسی بھی مفسر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے نہیں کیا ہے. امام راضی خود بھی کہتے ہیں کہ بعض المذکرین، بعض واعظوں نے یہ کہا ہے، لیکن نہیں تو ہم نے بھی کہا تھا یہ تو واعظ اور ان لوگوں کی باتیں ہیں، اس کا تعلق کسی تفسیر سے نہیں ہے. تو کوئی بھی مفسر، ان کی کتابیں موجود ہیں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں پر بڑی توجہ دی ہے. امام حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے دروس منصور میں دیکھیں آپ کہیں موجود ہیں. تو جب بعض واعظوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی تو بعض کے متاخرین مفسرین نے بھی وکیلا وکیلا وکیلا، یعنی یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، کہہ کر کے اپنی تفسیروں میں نقل کر دیا ہے. جیسے پچھلی بار بھی روح المعانی کا حوالہ دیا گیا ہے تو خود روح المعانی نے وکیلا وکیلا کہہ کر کے اس کے ضعف اور کمزوری میں سب اشارہ کیا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین میں سے کسی نے بھی اس کی تفسیر یہ نہیں کی ہے جو کی جا رہی ہے آج عام طور پر واعظ لوگوں کے نزدیک. خود امام راضی نے بھی وہ مسئلہ حل کر دیا کہ مفسرین تو یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، اور واعظ لوگ یہ کہتے ہیں. اب خود ہی فیصلہ کریں بات کس کی مانی جائے گی، کسی عالم کی کسی واحد بات مانی جائے گی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انڈیا اور پاکستان کے اہل حدیث لوگ اللہ اکبر زور سے کہتے ہیں، اور جبکہ عرب میں، عرب ممالک میں یہ عمل عرب سلفیوں کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے، تو کیا شیخ صاحب اس حدیث کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر کہنا ہے زور سے اللہ اکبر تو کیا امام صاحب بھی اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے اور ساتھ میں مقتدی بھی کہیں گے، یا صرف مقتدیوں کو کہنا ہوگا یا صرف امام کو کہنا ہوگا؟
دیکھیے، اس حدیث کی صحت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. اسے بخاری شریف میں اثر ابن عباس سے مروی ہے کہ کل دعا رسول انقضاء رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تقدیر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو انتہا کو تقدیر سے سمجھتا تھا. لیکن جو اختلاف ہوا ہے تقدیر کی تقدیر میں ہے کہ تقدیر سے مراد یہی تقدیر اللہ اکبر ہے یا تقدیر سے مراد ذکر ہے. تقدیر سے مراد ذکر ہے. تو علماء اہل حدیث نے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے متقدمین میں سے، اس کے خالص اللہ اکبر مراد لیا ہے. ہے کہ نہیں ہے. دوسرے علامہ البانی ہیں اور بعض علماء حدیث اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ذکر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اصل وجہ اختلاف, ورنہ حدیث کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دوسری بات جہاں پر ہے, ظاہر بات ہے امام اصل تو امام کہے گا نا, اس لیے کہ اللہ ابو جہل نے بات کیا کہ تکبیر ہے نا, لیکن مقدم دوست کی اقتداء میں اللہ اکبر کہیں گے, لیکن ایسا اللہ اکبر نہیں کہ پورے مسجد میں شور خرابا ہو جائے.
اس میں راجہ خان کیا ہو سکتا ہے؟
نہیں دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد عام تصریحات ہے, اس لیے کہ تمام دوسری حدیثوں
مہر پتر ہوئے
جمہور تصریحات عام تصریح عام ذکر مراد ہے. تمام حدیثوں کو ملانے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے عام ذکر مراد ہے. اصل میں دیکھیے تصویر کا لفظ ہے, تکبیر کا لفظ ہے, تحمید کا, یہ ایک نصوص حدیثیہ کے اندر عام بولا جاتا ہے. جیسے ہم تصویر ساتھ نہیں کہتے کہ نہیں کہتے ہیں, لیکن اس میں سبحان اللہ بھی ہے, الحمدللہ بھی ہے, اللہ اکبر بھی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو تکبیر اور تسبیح یہ ایسے الفاظ ہیں جو ذکر کے لیے عمومی طور پر بولے جاتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو تو رکوع کے بعد جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے یا صرف ربنا ولک الحمد کہے؟
دیکھیے ظاہر حدیث جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے وہ ظاہر حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مقتدی صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا. جیسے آپ نے سمجھا اذا قال سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد, جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے سنتا کہو ربنا ولک الحمد کہو. لیکن ایک چیز جو میرے نزدیک تھوڑی سے اس سلسلے میں تردد کی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد ایک ایسا ذکر ہے جو کھڑے ہونے کے بعد ہے. جیسے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو کیا کرے گا؟ ربنا ولک الحمد کہے گا. انتقال کا ذکر نہیں ہے, انتقال کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ ہے. اس کو اس نقطے کو اگر آپ نے تو جیسا کہ سوافے کا مطلب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی مقتدی کہے گا, سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا. علی کل حال جو جس کو بہتر سمجھتا عمل کرتا ہے ان شاء اللہ کوئی غلط کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال دونوں کا.
اگلا سوال ہے, ہم ہمارے والدین کی اولاد 10 ہیں اور ہم بھائی بہنوں کے الحمدللہ نکاح بھی ہو گیا ہے اور ہمارے کاروبار بھی اچھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ہمارے بہنوں کو جو ہمارے والد کے گھر میں وراثت کا حصہ نکلتا ہے بہنوں کو دے کر والدین کے گھر کو صرف اپنے 4 بیٹوں کے حصے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟
کوئی دیکھیے میں نہیں سمجھا کہ یہ درست ہے. وراثت کو رہنے دیا جائے موقعات کے بعد, اس میں کیا خرابی پائی جائے گی یہ بتاؤں میں. ابھی اس گھر کا آپ نے حساب لگوا لیا, آج حساب لگوا لیا کہ اس کی اتنی قیمت ہے, جو حصہ بہنوں کا بن رہا ہے وہ دے دیا. اس میں دو خرابی لانی آئے گی. ایک خرابی تو یہ ہے کہ انتقال سے پہلے جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا ہے. وراثت میں لذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا, البتہ جو زندگی میں دیا جائے ہدیہ ہے تحفہ ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ اگر اس میں لذکر مثل حظ الانثیین چلے گا نہیں چلے گا. آپ نے بنا اے ادنو بھائی اولاد کو اپنی اولاد میں عدل سے کام لو, ہے کہ نہیں ہے؟ جو خرابی چیز لابی نہیں چاہ کر کیا دیں گے, برابر اوارڈ دیں گے یا لذکر مثل حظ الانثیین دیں گے؟ اگر جس بکرے میں تو حد الانثیین دیتے ہیں تو دونوں اولادکم حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے, اور اگر پورا دیتے ہیں تو میں نے سنتا کہ بھائی لوگ اس کے اوپر راضی ہوں گے, ہے نہیں؟ کہ ہمارے برابر ہماری بہنوں کو ملے. ایک چیز دوسری خرابی لازم آئی کہ آج تو آپ نے دے دیا لیکن کیا بعد کے وفات کی ضمانت ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی انتقال کر جائے گا؟ 6 سال اور زندہ رہے, 10 سال اور زندہ رہے, اس مکان کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ ہمیں صحیح نہیں چاہیے. تو اس لیے وراثت کے مسئلے کو وفات کے بعد ہی کے لیے ٹال دیا جائے, اس کے بعد جو آپ لوگ اتفاق کریں گے وہ جائے گا.
یعنی شریعت میں کسی بھی طریقے سے امکان نہیں ہے کہ وراثت جو ہے وفات سے پہلے ختم کی جائے یا کئی پائی جاتی کوئی روایت
وراثت اصل میں کہتے ہی ہیں اسے تو مما ترکا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون.
اچھا اس کو اگر والدین چوکے کی شکل میں اگر دینا چاہیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟
برابر برابر دینا ہو
دیا جا سکتا ہے.
ہاں دیا جا سکتا ہے
تحفے میں. یہ نہیں بہترین مطلب
ابھی نہ ظاہر بات بھائی لوگ اس پر راضی نہیں ہوں گے.
اگر راضی ہو جائیں تو
ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پھر بھائی بھیجیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب انڈیا میں اتنی سی رقم پائی جاتی ہے کہ ماں کے انتقال سے پہلے وہ اپنے بچوں سے بچے اس سے دودھ معافی منگوا لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا سوال ہے اسے نکل رہے ہیں میرے سوال کے ساتھ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہ میرے خیال سے ماں سے جو ہے اپنے دودھ کی معافی مانگ لیتے ہیں یا منگوائی جاتی ہے, بہرحال اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟
غلط رقم ہے, اس کی سب سے پوچھ لیجیے. نہیں دودھ معاف کروانا کیا, اصل تو ماں کا حق, بچے کا حق دودھ پیے ہو, کوئی زائد کیوں تھوڑی دے رہی ہے؟ بچے کا حق کیا ہے؟ دودھ پینا ہے. والوالدہ کی یرضعن اولادہن حولین کاملین, یہ خبر کا صیغہ ہے لیکن کیا ہے وہ امر کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اس سے پہلے سوال جواب میں ایک بات آئی ہے کہ ہاں دودھ پلانا اگر بسا ہوتا تو واجب ہوتا ہے, اس سے معاف میں کیا تعلق ہے؟
اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ دیجیے جس کے اندر فاضل عالم صاحب نے بڑی مختلف انداز سے تقریباً 10 سے زائد دلائل لے کر یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اشفق دین جیسے کہ انہوں نے بہت ساری آیتوں کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عباد عنی جیسے کہا گیا کہ یہاں پر ذات سے متعلق اللہ رب العالمین کا سوال ہو رہا ہے, تو اللہ رب العالمین بعد میں بھی ذات کے متعلق ہی بتا رہا ہے, یہ نہیں کہ صفت کے متعلق بتاتا ہے. جب لوگ سوال کریں گے ذات سے متعلق, جواب بھی ذات سے ہوگا, اور اس طریقے سے گرامر کو لیتے ہوئے بھی ہوا کس طرح سے بات کی انہوں نے کہ جب ہوا کہا جاتا ہے, ہوا سے ضمیر ہے, یہ سب کے لیے کہی جاتی ہے, ذات کے لیے کہی جاتی ہے, صفت کے لیے ہوا کا استعمال نہیں ہوتا ہے, اور بہت ساری دلائل انہوں نے دی ہیں. تو اس طرح سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے؟
حقائق سے بھاگنے کی بات ہے, ورنہ وہ حدیث وہ آیت مصاحب جو آپ نے پیش کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ آیا یہ سوال نہیں تھا بعید ربنا قریب ربنا اناجی ہے او بعید ام اناجی, ہمارا رب دور ہے ہم اس کو پکاریں یا قریب ہے ہم اس سے سرگوشی کریں؟ تبھی آیت نازل ہوئی تھی قریب ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب نہیں ہے, لیکن قرب کا معنی کیا ہے؟ اس کی ذات ملی ہوئی ہے, کہتے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ انسان انڈیا میں رہتا ہے, پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ تم تمہارے ساتھ بالکل ملاسک. تو یہ معیت کس کے لیے ہے؟ ظاہر بات بسا اوقات مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں تو اقتضائی معنی, اس کے معنی کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے وہ حدیث آئے تھے کہ انہوں نے یستخفون من الناس, وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ سے. سوال یہ ہے کہ گویا یہ بطور تعدید کیا ہے, آخر ان آیتوں اور حدیثوں کو اور علماء کے ان اقوال کو ہم کیا کریں؟ صحابہ اکرام سے لے کر کے تابعین خود ماں کو ہم کر رحم اللہ ان کے اقوال کو کیا کریں جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, ہم اس کو کیا کریں؟ اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے رہے قرآن مجید کی آیت کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر ایک ہی آیت میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے اور اپنے علم اور احاطے کے لحاظ سے کیا ہے. خود یہی آیت انہوں نے پیش کی ہے یستغفرون من اللہ ان اتی ولا یستغفرون من اللہ وهو معهم اینما اذ یبلغون ما لا یرضى من القول وكان بما يعملون محيطا محیطا. جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سارے کے احاطہ کر رہا ہے. یہ گفتگو کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احاطہ اور علم سے. اسی طریقے سے وہ آیت جو سورہ حدید کے اندر ہے، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، اپنی ذات میں ہے کہ عرش پر مستوی ہو گیا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. پوری آیت ہے یہاں. اس سے کیا ڈرنا پڑا؟ اپنا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں حلول کیا ہوا. کہتے ہیں اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ثم استوى على العرش، تو عرش پر مستوی ہو گیا. تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو مطلب سے غافل نہیں. یعلم ما يلج في الارض، اس کے باوجود اس کا علم یہ ہے کہ یعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم، وہ تمہارے سارے جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے علم کے ساتھ، احاطہ کے ساتھ، مدد کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ہر چیز اپنی صغر کے ساتھ تمہارے ساتھ.
جی آج سے اس کی تفصیل یہی کی جاتی ہے، کیا اور بھی تفصیل کی ہوئی ہیں اس کے تعلق
سے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم، قدرت، معیت جو ہے وہ اس کی دے ہے. اور اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہے، تو اب انسان چلتا ہے، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ چاند چل رہا تھا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں چل رہا تھا میرے ساتھ 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 چل رہا وہ چاند چل رہا تھا، تو کیا مطلب سب اس کے ملاسم کرے گا خود؟ تو معیت کے معنی میں ملاسکت کہاں جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بالکل ملا ہی ہو. حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے چاند کہاں تھا، اوپر ہی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولا جو اعمال ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کی جاتی. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ جب پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم. استواء کیا ہے؟ اس کا معنی معلوم ہے. والکیف مجهول. کیسا ہے؟ مجهول. کیسے ہے؟ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ تو مجهول. استواء کیسے ہے؟ مجهول ہے. والایمان به واجب. اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. والسوال عنه بدعة. اس کے بارے میں سوال کرنا جانچ پڑتال کے بدعت. یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں بابو حنیفہ کے امام مالک فلاں کے مقلد ہیں، کہاں گئی تقلید یہاں پر؟ عقیدہ بابو حنیفہ نے چھوڑ دیا. امام ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب مطلع پڑھ کر دیکھیے، تفصیل کے ساتھ، سند کے ساتھ امام ابو یوسف ابو حنیفہ قول منقول ہے کہ ہاں وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عارف ہوگا.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں فائل دے کے اللہ تعالیٰ اس پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟
اللہ تعالیٰ عارف کیوں کہیں نہیں کہا وہ اللہ تعالیٰ
موجود ہے. لوگ کس کی تکلیف کرتے ہیں اس سلسلے
میں؟ ظاہر بات فقہ میں وہ حنیفہ کو مانتے ہیں، اور عقیدے میں جو ہے یہ ماتریدی اور اشعری.
یہ کتابوں میں موجود ہے سر آپ کے
پاس؟ بالکل. یہ سر لکھتے بھی ہیں کہ فقہ حنفی مذہبا و ماتریدی معتقدا، یہ تو لکھتے ہیں. وقادری وسطی سلوکن ودوبندی موتن، یہ سارا لکھتے ہیں لوگ اپنی کتابوں.
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 7 کے ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس کے اندر بعض عرب حضرات کو یہ پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سلام پڑھنا صحیح ہے، پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا ہے، یا غلطی کی زمرے میں آئے گی؟
نہیں دیکھیے، لفظ یا جو منادا کیا جاتا ہے اس کی متعدد صورتیں ہیں. کبھی آپ جانتے ہیں کہ یا سے خطاب کرتے ہیں موجود کو، ہے نا؟ کبھی یا کا خطاب کا جو ندا ہوا کرتا ہے افسوس کے طور پر ہوتا ہے، کبھی یہی ندا خوشی اور اعزاز کے طور پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ کبھی کیسے سنتے رہتے ہیں عبد الباسط کی، یا کسی کی آپ تقریر کر رہے ہیں. بلکہ میں بتاؤں، ایک بار میں عید کے خطبے میں حاضر تھا، ہمارے بھائی مولانا ابو الحسن جو ہے اس کا خطبہ دے رہے تھے، اور وہ بڑے بچپن کی بات تھی، لیکن صحیح میں کوئی سنی، وہ خطبہ بڑا جاندار تھا. تو ان کے خطبے کے سننے کے بعد جیسے کہا ہمارے بغل میں ایک بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے کہ ابو الحسن تم نے کمال کر دیا. ابو الحسن سننے کے لیے ہم کو خطاب کرنا. کیا کہا؟ اے ابو الحسن تم نے سوچا ہے. یہ خطاب اعجاز کا ہوتا ہے. یہ خطاب کیا ہے؟ اعجاز کا ہوتا ہے. جیسے مثال طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے کوئی برا کام کیا, آپ وہاں پر پہنچے دیکھا بیٹا تم نے یہ کیا, آج بتا رہی وہاں پر اے بیٹا تم نے یہ کیا کام کیا, افسوس کا ہے نا. تو اسی طریقے سے لاج ہوتا ہے, ندا, یہ کبھی مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے, کبھی اعجاز کے لیے ہے, کبھی افسوس کے لیے ہے, کبھی خوشی کے طور پر ہے کہ نہیں. تو اگر ان لوگوں نے ایسا پڑھا ہے کہ بطور خوشی اور بطور حکایت کے, تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اگر پڑھا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, وہ بات ایسی ناجائز اور حرام ہے, چاہے کوئی عربی کرے یا کوئی اجمی کرے, چاہے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے کرے یا مطلب مولانا بیٹھ کر کے کرے.
اس مذہب کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے جو نعت پڑی جاتی ہے, یہ کوئی مکمل طور پر صحیح ہے یا اس کی کلمات کی ضرورت ہے؟
پورا سنانا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائیں قنوت پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے یہاں کافی مسلک مسجد میں ایسا عمل کیا جاتا ہے.
دیکھیے کافیہ کا یہ مسلک رہا ہے اور اس سلسلے میں بعض حدیثیں حضرت انس بن مالک سے جو ثابت ہیں, سنن دار کتنی میں ہے, سنن کبرا بیحقی میں ہے, اور مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے. امام نووی رحمہ اللہ اپنے کتاب خلاصۃ الاحکام میں اسے صحیح بھی قرار دیتے ہیں, اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نمازوں میں تو نہیں, صبح پکانا یقمت حتی فارق الدنیا. اور کما قال انس بن مالک, کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ البتہ قبر میں وہ قنوت پڑھتے ہیں یہاں تک کی دنیا سے پڑے گئے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی بعض روایات سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے, کان یقمت فی صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے. تو یہ استدلال ہے شواف کا. دوسرے علماء جو ان کے خلاف ہیں اور جن کا مطلب زیادہ راجح اور قوی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ چیز صرف ایک مہینے تک رہی ہے, اس کے بعد آپ نے ترک کر دیا ہے صرف نازلہ کے طور پر. جیسا کہ صحیح مسلم کمیٹی ہیں کہ طالب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے نے ان سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یا بنی یا محدث, اے بیٹے یہ ایک نئی چیز ایجاد ہے, نہ کہ رسول صحابہ ابو بکر و عمر یہ نہیں کرتے تھے. یہ ہے اصل مسئلہ اختلافی, اور یہ ہے مسجد امام شافعی رحمہ اللہ اور ثواب کے ساتھ.
یعنی خنوت نازلہ بھی نہیں پڑھی جاتی؟
نہیں, خنوت نازلہ تو پڑھی جائے, کسی بھی نماز پڑھی جائے گی,
کوئی تعلق فجر سے کوئی تعلق نہیں. اس کا بہترین وقت کون سا ہے, کون سی نماز کا وقت ہے بہترین؟
ہر نماز میں آپ طرف سے پانچوں نماز میں آپ نے پڑھی.
یعنی کوئی خاص جمعہ کے لیے کرنا ہے, کوئی اگر کوئی جمعہ کے دن پڑھ لیں کوئی مشکل نہیں
ہے. مثال کے طور پر اگر حالات دیکھ رہا ہے جیسے آج کل ہے, تو کبھی کبھار اگر سمجھ رہا ہے تو کوئی غلط کی بات نہیں, جمعہ میں فجر میں کوئی غلط نہیں.
جزاکم اللہ خیر. محسن جزا دیکھتی گئی ہے, امید کے خود بھی سنیں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی مکمل کوشش کریں گے. اور تمام سے گزارش ہے کہ جواب سوالات جو ہے براہ کرم لکھ کر کریں, اگر کسی سے لکھنا نہیں آتا کسی سے مدد لیں, یہی بڑی آسانی ہوگی ورنہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور اسی طریقے سے تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ نمبر بھیجتے ہوئے ضرور جس ساتھی کا نمبر بھیجتے ہیں ان کی پرمیشن کا ایک جملہ لکھ دیں کہ ہم نے ان کے ساتھ لے لی ہے. نام لکھیں اور جگہ بھی لکھیں ضرور, یہ فنا نام ہے ان کا اور یہ فنا جگہ سے رہتے ہیں, کہاں پر بھی رہتے ہیں, انڈیا کے کس شہر سے, پاکستان کے شہر سے, یا سعودی عرب میں کس شہر سے, یا کہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا اشارہ دے دیں تاکہ ہمیں ترتیب دینے میں کچھ سہولت ہو جائے. جزاکم اللہ خیر محسن جزا. مزید مقالات کے لیے ویب سائٹ کا مشاہدہ کریں www.islami.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.